السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 6 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ریڈیو پاکستان کے FM 93 نیٹورک کے لیے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
پیغمبر اسلام کے بارے میں گستاخانہ فلم کے خلاف پاکستان کی قومی اسمبلی میں متفقہ مذمتی قرارداد کی منظوری. پاکستان میں اس فلم کے لنک کو بند کر دیا گیا. وزیر داخلہ کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
میڈیا سنسنی خیز رپورٹنگ سے گریز کرے. صحافیوں کو وزیر اعظم منموہن سنگھ کا مشورہ. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور یمن میں سینکڑوں محرم مظاہرین نے اسلام کا تمسخر اڑانے والی فلم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے دارالحکومت سنا میں امریکی سفارت خانے پر دھاوا بول دیا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی قومی اسمبلی نے قرارداد منظور کی ہے جس میں پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی پر مبنی ایک فلم کی مذمت کی گئی ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
وفاقی وزیر قانون فاروق نائک نے جمعرات کو قرارداد ایوان میں پیش کی جس میں کہا گیا کہ 11 ستمبر کو امریکہ پر ہونے والے صفاکانہ دہشت گرد حملوں کی برسی کے موقع پر پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخانہ ویڈیو کلپ نشر کیے جانے سے مختلف عقائد کے لوگوں اور معاشروں کے درمیان نفرت نے جنم لیا ہے. قرارداد میں کہا گیا کہ اس واقعے نے پاکستانی عوام اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے. متنازع فلم امریکہ میں رہنے والا ایک اسرائیلی فلم ساز تیار کر رہا ہے جس نے پیغمبر اسلام کا تمسخر اڑایا ہے. اس فلم کے بعض حصوں کو عربی زبان میں ڈب کر کے یوٹیوب پر ڈال دیا گیا تھا. وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے جمعرات کو ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کر دی تھی کہ اس متنازع فلم کے لنک کو بند کر دیا جائے اور اب یہ یوٹیوب پر پاکستان میں نہیں دیکھی جا سکتی.
ہم نے کوئی بھی ایسی چیز جو کسی بھی طریقے سے ہمارے اسلام کی اقدار کے منافی ہے اس کو انٹرنیٹ میں نہیں آنے دیتے, وہ بلاک کر دیتے ہیں. تو ہم نے بلاک کیا ہوا ہے. اور میں عوام کو بھی عرض کر دوں کہ یہ ہمارے ہاں یوٹیوب میں نہیں ہے, اور اگر کوئی کوشش بھی کرے گا تو ہم اس کو بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو بند کیا جائے گا.
ادھر اسلام آباد پولیس کے انسپیکٹر جنرل بن امین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دارالحکومت میں امریکی سفارتی دفاتر کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے. ادھر اسلام آباد پولیس کے انسپیکٹر جنرل بن امین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دارالحکومت میں امریکی سفارتی دفاتر کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے.
یہ ہم نے اپنی طرف سے ایکسلنٹ انتظامات کر رکھے ہیں. تمام کی تمام ریسورسز جو ہیں وہ استعمال کریں گے ہم, اور انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا.
اس سے قبل پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان معظم احمد خان نے ایک بیان میں متنازع فلم کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کے صفاکانہ واقعات کی برسی پر ایسے مکروہ کام معاشروں کے اندر اور مختلف عقائد کے ماننے والوں کے مابین نفرت, ہم آہنگی کے فقدان اور دشمنی کو ہوا دیتے ہیں. ایک الگ بیان میں پاکستانی وزارت خارجہ نے اس متنازع فلم کے خلاف لیبیا میں پرتشدد مظاہروں کے دوران مشتعل ہجوم کے حملے میں امریکی سفیر سمیت 4 سفارتی اہلکاروں کی ہلاکت کی بھی سخت مذمت کی ہے. یہ ہلاکتیں لیبیا کے دوسرے بڑے شہر بنغازی میں امریکی کونسلیٹ پر حملے کے دوران ہوئیں. محمد اشتیاق, اردو وی او اے, اسلام آباد.
اور اب کچھ اور خبریں کراچی سے. وزیر داخلہ رحمان ملک نے کہا ہے کہ کراچی کی فیکٹری میں آتش زدگی کے واقعے کے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کی جا رہی ہیں. انہوں نے جمعرات کو ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں بتایا کہ کراچی میں آتش زدگی سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 264 ہو گئی ہے. رحمان ملک نے کہا کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کی ٹیم سندھ حکومت کی معاونت کر رہی ہے تاکہ جدید طریقے سے اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ آگ لگنے کی وجہ کیا تھی. کراچی کے صنعتی علاقے سائٹ ایریا کے پولیس اسٹیشن میں آتش زدگی کا شکار ہونے والی فیکٹری کے مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. پاکستان کی قومی اسمبلی نے کراچی اور لاہور میں جمعرات کو آتش زدگی کے ہولناک واقعات کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن مقرر کرنے کے لیے کہا ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
قومی اسمبلی کے جمعرات کو ہونے والے اجلاس میں کراچی اور لاہور میں ایک ہی دن میں 2 فیکٹریوں میں آتش زدگی کے واقعات کے خلاف ایک متفقہ قرارداد کی منظوری دی گئی جس میں ذمہ داران کا تعین کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا گیا. قرارداد میں صوبائی حکومتوں سے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کے علاوہ فیکٹری مالکان اور متعلقہ سرکاری عہدیداروں کی ذمہ داری کا تعین کرنے کا کہا گیا ہے. مزید برآں مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ضروری قانون سازی کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا. ادھر وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے بتایا ہے کہ کراچی میں آتش زدگی کے واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کی جا رہی ہے تاکہ اصل ذمہ داران کا تعین کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے. اسلام آباد میں جمعرات کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرکاری طور پر 264 افراد اس واقعے میں ہلاک ہوئے. ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کو جدید سائنسی بنیادوں پر تحقیقات کے لیے معاونت بھی فراہم کی جا رہی ہے.
آگ ایرپٹ کیسے ہوئی, آگ نے اتنی جلدی سے وہ پھیلی کیسے, کیا کوئی وہاں کیمیکل تھا, کیا وہاں کپڑے پڑے ہوئے تھے, کیا کوئی ایک بیسمنٹ سے آگ کا اوپر جانا, یہ ایک تھوڑا سا ہمیں تھوڑی پریشانی کا باعث ہے. بہرحال کیونکہ ایک ٹیم فورنسک انالیسس کر رہی ہے, فائر کے ایکسپرٹ بھی اس میں ہیں, ایف آئی اے بھی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج شام تک یا کل تک جو ہے ہمیں اس کی کلیریفیکیشن بھیجے گی.
منگل کی شام کراچی کے علاقے بلدیا ٹاؤن میں کپڑوں کی فیکٹری میں بھڑکنے والی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور خارجی راستے بند ہونے کی وجہ سے یہاں کام کرنے والے سینکڑوں مرد و خواتین مزدور اندر ہی پھنس کر رہ گئے. فائر بریگیڈ اور دیگر امدادی تنظیموں کے کارکنوں نے تقریباً 30 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا کر سوختہ عمارت سے لاشوں کو نکالا تھا. کراچی پولیس نے فیکٹری کے مالکان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے, لیکن یہ لوگ تاحال روپوش ہیں. حکومت نے پہلے ہی ان مالکان کے نام ان لوگوں کی فہرست میں شامل کر دیے ہیں جنہیں ملک چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں ہوتی. منگل کو ہی پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں جوتوں کے ایک کارخانے میں آگ بھڑک اٹھنے سے وہاں کام کرنے والے 25 افراد ہلاک ہو گئے تھے. ناصر محمود, اردو وی او اے, اسلام آباد.
بلوچستان کے علاقے مستونگ میں موٹر سائیکلوں پر سوار مسلح افراد نے کم از کم 10 مزدوروں کو ہلاک کر دیا ہے. کوئٹہ سے اس کی تفصیل بتا رہے ہیں ستار کاکڑ.
لیویز حکام کے مطابق کوئٹہ کے نواح میں واقع ضلع مستونگ میں صوبائی حکومت کے زیر نگرانی سڑک کی تعمیر میں مصروف مزدوروں پر جمعرات کو نامعلوم افراد نے خودکار ہتھیاروں سے اچانک فائرنگ کر دی, جس سے 6 مزدور موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ 4 نے اسپتال پہنچ کر دم توڑ دیا. فائرنگ کے اس واقعے میں 4 مزدور زخمی بھی ہوئے ہیں. لاشوں اور زخمی مزدوروں کو فوری طور پر بولان میڈیکل کالج کمپلیکس اسپتال کوئٹہ منتقل کر دیا گیا. ہلاک اور زخمی ہونے والے تمام مزدوروں کا تعلق صوبے کے پشتون اکثریت والے اضلاع سے بتایا گیا ہے. لیویز حکام کے مطابق علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی. واقعے کے خلاف ہلاک ہونے والے مزدوروں کے لواحقین نے اسپتال کے باہر بروری روڈ کو بند کر کے احتجاج کیا اور حکومت سے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا. پشتون قوم پرست جماعت پشتونخوا ملی اور پارٹی نے مزدوروں کی ہلاکت کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے جمعے کو صوبائی دارالحکومت میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اپیل کی ہے. بلوچستان میں رواں کے دوران اب تک تشدد کے مختلف واقعات میں سپرنٹینڈنٹ پولیس سمیت 20 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ کوئٹہ شہر اور دیگر اضلاع میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے فرنٹیئر کور کو 2 ماہ کے لیے پولیس کے اختیارات دیے گئے ہیں. ستار کاکڑ, اردو وی او اے, کوئٹہ.
پاکستان سے گزشتہ سال اغوا ہونے والے امریکی شہری وارن واینسٹائن نے اپنی بحفاظت بازیابی کے لیے اسرائیلی وزیراعظم سے مدد کی اپیل کی ہے. انٹرنیٹ پر جاری ہونے والی ایک ویڈیو پیغام میں مغوی نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ صدر براک اوباما اور امریکی حکومت نے ان کے معاملے پر کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی. واینسٹائن نے اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک یہودی کے طور پر دوسرے یہودی کی مدد کے لیے اغوا کاروں کے مطالبات ماننے میں اپنا کردار ادا کریں. 71 سالہ ڈاکٹر واینسٹائن پاکستان میں ایک امریکی ترقیاتی کمپنی سے وابستہ تھے اور انہیں گزشتہ سال اگست میں لاہور میں واقع ان کی رہائش گاہ سے اغوا کیا گیا تھا. واینسٹائن کے اہل خانہ کی طرف سے اغوا کاروں سے متعدد بار خرابی صحت اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کی رہائی کی اپیلیں کی جا چکی ہیں. تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں پیدا ہونے والی گرم جوشی خاص طور پر افغانستان کے لیے بے حد اہم ہے, کیونکہ آنے والے برس میں غیر ملکی افواج وہاں سے نکلنے کی تیاریاں کر رہی ہیں. اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کی شیرون بین نے اطلاع دی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کیونکہ پورے خطے پر اثر انداز ہوتے ہیں, اس لیے یہ بہت ضروری ہے. تفصیل بتا رہی ہیں بہجت چیلانی.
پاکستان اور بھارت نے کئی برسوں کی کشیدگی اور 3 جنگوں کے بعد اس ماہ ویزے کی پابندیاں نرم کرنے پر اتفاق کر دیا ہے, جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان آمد و رفت میں اضافہ ہوگا. یہ چھوٹا سا قدم بہر طور علامتی ہے اور ایک عام سیاسی موقع پر اٹھایا گیا ہے، کیونکہ اسلام آباد اور نئی دلی کے درمیان تعاون کو افغانستان کے مستقبل میں ایک کلیدی نقطے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ واشنگٹن میں امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے احمد ماجد یار کہتے ہیں، احمد ماجد یار کہتے ہیں کہ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، اسلام آباد اور نئی دلی کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اس لیے بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات کے معمول پر آنے سے وہ اختلافی مسائل ختم ہو سکیں گے جو افغانستان میں موجود ہیں، اور یوں افغانستان میں استحکام آئے گا۔ پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کو مختلف عسکریت پسند گروپوں کی پشت پناہی کرنے کا الزام دیتے آئے ہیں جو ان ملکوں کی خارجہ پالیسی کا حصہ ہے۔ حقانی نیٹ ورک مبینہ طور پر پاکستان کے شمال مغربی حصے میں موجود ہے اور افغانستان کے سب سے طاقتور عسکریت پسند دھڑوں میں سے ایک ہے، جس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ اس کے پاکستان کی فوج سے رابطے ہیں۔ لیکن ماجد چار کا کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے سے ممکن ہے پاکستان حقانی گروپ سے دور ہو سکے۔ ماجد چار کہتے ہیں کہ پاکستانی اس وقت بھی حقانی نیٹ ورک اور طالبان کو افغانستان میں اپنے مفادات کے لیے اہم اثاثہ سمجھتے ہیں، جس کی ایک وجہ بھارت ہے۔ اب اگر بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو پھر ایسی صورتحال کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ادھر بھارت کو بھی لشکر طیبہ کی وجہ سے سنگین خدشات ہیں۔ پاکستان میں مقیم اس عسکریت پسند گروپ کو 2008 میں ممبئی پر ہونے والے حملوں کی سازش میں ملوث ہونے کا الزام دیا جاتا ہے۔ واشنگٹن میں ایشیا سوسائٹی کے ایک سینئر مشیر حسن عباس کہتے ہیں کہ پاکستان کے خارجہ تعلقات میں ان عسکریت پسندوں کے ساتھ پاکستان کے تعلق کی نوعیت ایک کلیدی عامل ہے۔ حسن عباس کہتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں امن کا عمل اس بات سے مربوط ہے کہ عسکریت پسند گروپوں سے کس طرح نپٹا جائے، اور یہ افغانستان کی صورتحال سے بھی متعلق ہے۔ یہ آثار نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان غیر قانونی قرار دیے جانے والے عسکریت پسند گروپوں کے خلاف کارروائی کرے، جس کو پہلے حکومت لمبے عرصے سے برداشت کرتی آ رہی ہے۔ پاکستان عسکریت پسندوں سے نمٹنے کے لیے انسداد دہشت گردی کے اپنے قوانین کو مضبوط کرا ہے۔ یہ عسکریت پسند باقاعدگی سے فوجیوں اور شہریوں کو ہلاک کرتے ہیں، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ابھی یہ تعین کرنا قبل از وقت ہے کہ آیا ان قوانین کو مؤثر طور پر لاگو کیا جا سکے گا۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی امور کے لیے ایک آزاد تجزیہ کار عائشہ صدیقہ کا کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات میں گرم جوشی اور داخلہ سطح پر عسکریت پسندوں کے لیے تبدیل ہوتا رویہ دراصل ایک مثبت رجحان کے آئینہ دار تو ضرور ہیں، لیکن یہ محدود ہیں۔ تجزیہ کار عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے اقدام ہیں، لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ ان کے نتیجے میں خطے کی صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی، لیکن اس وقت انہیں چھوٹے اور محدود اقدام ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ خطے میں طویل عرصے سے جاری تنازعات کو حل کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان کے وزیر داخلہ رحمان ملک مختصر دورے پر جمعے کو امریکہ پہنچ رہے ہیں، جہاں محکمہ خارجہ، قومی سلامتی، ایف بی آئی اور وزارت خزانہ کے اعلی حکام سے ان کی ملاقاتیں متوقع ہیں۔ بھارتی وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے ذرائع ابلاغ سے وابستہ افراد کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سنسنی خیزی سے پرہیز کریں اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بڑھانے میں اپنا فرض ادا کریں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم رپورٹ دیتے ہیں۔
وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے میڈیا کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سنسنی خیزی سے گریز کرے، رپورٹنگ کے دوران اپنی حدود میں رہے اور ایسی کسی بھی خبر کے لکھنے، نشر کرنے اور دکھانے سے بچے جس سے معاشرے میں تفریق پیدا ہو۔ انہوں نے کیرالا کے کوچی میں صحافیوں کی تنظیم کیرالا یونین آف ورکنگ جرنلسٹ کی گولڈن جوبلی تقریبات کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ فرقہ وارانہ یکجہتی کے قیام اور مختلف گروہوں اور فرقوں کے مابین مذاکرات کو فروغ دینے میں میڈیا کا زبردست رول ہے، لہذا اس کی رپورٹنگ شفاف، معروضی اور متوازن ہونی چاہیے۔ انہوں نے آسام کے حالیہ فسادات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آسام میں ہونے والے تشدد آمیز واقعات اور بنگلور، حیدرآباد، ممبئی، چنئی، پونے اور دیگر مقامات پر ہونے والے رد عمل نے معاشرے کی خامیوں کو تشویشناک حد تک اجاگر کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت ہمارا ملک ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے اور گزشتہ چند مہینوں کے دوران جو واقعات ہوئے ہیں وہ باعث تشویش ہیں۔ ہمیں سماجی ہم آہنگی اور امن و امان کو سرسری طور پر نہیں لینا چاہیے۔ فسادات کے نتیجے میں آسام میں، بنگلور وغیرہ میں نفرت انگیز اور انتقامی موبائل پیغامات کے سبب شمال مشرق، بالخصوص آسام کے ہزاروں باشندے ان شہروں سے خوف و ہراس کے عالم میں اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ وزیر اعظم نے اسی کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ بھارت میں اظہار خیال کی آزادی کو آئینی ضمانت حاصل ہے. یہاں میڈیا عوامی رائے عامہ سے واقفیت کا ایک معتبر پیمانہ ہے. انہوں نے میڈیا سے مختلف فرقوں اور مذاہب کے مابین پل کا کام کرنے کی بھی اپیل کی. سہیل انجم, اردو وی او اے, نئی دہلی.
ہر دم رما ہے زندگی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جمعہ 14 ستمبر کو ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں پاکستان چیمبر آف کامرس یو ایس اے کے صدر وسیم رحیم اور پاکستان چیمبر آف کامرس یو ایس اے کے وائس چیئرمین مارکیٹنگ زکی مرزا. فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی.
یمن میں سینکڑوں برہم مظاہرین نے اسلام کا تمسخر اڑانے والی فلم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے دارالحکومت صنع میں امریکی سفارت خانے پر دھاوا بول دیا. علاقے میں امریکہ مخالف احتجاجوں کا سلسلہ جاری ہے اور جمعرات کے روز مشتعل مظاہرین نے سفارت خانے کی گاڑیوں کو آگ لگا دی. پولیس نے سخت سیکورٹی والے اس کمپاؤنڈ سے ہجوم کو باہر دھکیلنے کے لیے پانی کی بوچھاڑ کی اور ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے ہوائی فائر کیے. متعدد افراد اطلاعات کے مطابق زخمی ہو گئے. منگل کے روز لیبیا کے شہر بن غازی میں امریکی قونصل خانے پر انتہا پسند مسلمانوں کے حملوں میں امریکی سفیر اور ان کے عملے کے 3 ارکان ہلاک ہو گئے تھے. افغانستان میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ افغان صدر حامد کرزئی نے لیبیا اور مصر میں ہونے والے پرتشدد احتجاج کے باعث اپنا ناروے کا دورہ ملتوی کر دیا ہے. ناروے کی وزارت خارجہ نے کہا کہ افغان وزارت خارجہ نے اطلاع دی ہے کہ مسٹر کرزئی کا جمعے کا دورہ ملتوی کر دیا گیا ہے. اسی اثنا میں قاہرہ کے دارالحکومت قاہرہ میں امریکی سفارت خانے کے باہر احتجاج جمعرات کے روز بھی جاری رہا اور تقریباً 200 نوجوانوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس پھینکی. مصر کے اسلام پسند صدر محمد مرسی نے, جو سرکاری دورے پر جمعرات کے روز برسلز میں ہیں, اس فلم پر شدید تنقید کی ہے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس پرتشدد احتجاج کی بھی مذمت کی ہے اور مصر میں غیر ملکیوں کے تحفظ کا وعدہ کیا ہے. اس سے پہلے امریکہ کے صدر براک اوباما اور لیبیا کی قومی اسمبلی کے صدر محمد مغاریف نے بدھ کے روز اتفاق کیا کہ بنغازی میں امریکی قونصل خانے پر ہلاکت خیز حملے کی تحقیقات کے لیے قریبی تعاون کیا جائے گا. لیبیا کے لیڈر نے اس حملے پر امریکہ سے معافی مانگی. بدھ کے روز صدر براک اوباما نے لیبیا کے شہر بنغازی میں امریکی قونصل خانے پر حملے کی مذمت کی. ڈین رابنسن کی ایک رپورٹ مدثرہ منظر کی زبانی.
وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ مسٹر اوباما نے سفیر سٹیونز اور بنغازی کے حملے میں ہلاک ہونے والے سفارت خانے کے ایک اور ملازم شان سمت کے گھر والوں سے بات کی ہے. وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن میں وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کے ہمراہ صدر اوباما نے کہا کہ انہوں نے دنیا بھر میں امریکی سفارتکاروں اور عملے کی حفاظت میں اضافے کے اقدامات کا حکم دے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک ہلاکتوں کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لے آتا.
We're working with the government of Libya to secure our diplomats. I've also directed my administration to increase
ہم اپنے سفارتکاروں کی حفاظت کے لیے لیبیا کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں, اور میں نے اپنی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ دنیا بھر میں سفارت خانوں کی سیکورٹی میں اضافہ کر دیا جائے, اور اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لیبیا کی حکومت کے ساتھ مل کر ان قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے جنہوں نے ہمارے لوگوں پر حملہ کیا. سفیر سٹیونز اور 3 دیگر امریکی اس وقت ہلاک ہوئے جب توہین رسالت پر مبنی ایک نجی فلم پر برہم ہجوم نے لیبیا میں امریکی قونصل خانے پر حملہ کر دیا. مصر میں اسی فلم پر برہم ہجوم منگل کے روز قاہرہ میں امریکی سفارت خانے کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا اور امریکی جھنڈا پھاڑ کر اس کی جگہ اسلامی بینر لگا دیے. لیبیا میں حملہ اور قاہرہ میں امریکی سفارت خانے پر دھاوا امریکی صدارتی مہم میں ایک موضوع بن گئے ہیں. بدھ کے روز ریپبلکن امیدوار مٹ رومنی نے کہا کہ قاہرہ میں مظاہرین سے ہمدردی کی جا رہی ہے. ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے حملوں کے جواب میں اوباما انتظامیہ کے رد عمل پر اپنی تنقید کا دفاع کرتے ہوئے کہا
They clearly sent mixed messages to the world and the statement that came from the administration
انہوں نے واضح طور پر دنیا کو ملے جلے پیغامات بھیجے, اور انتظامیہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں, اور سفارت خانہ خود انتظامیہ ہے, انتظامیہ کا بیان ایک معذرت کے مترادف تھا اور میرا خیال ہے کہ ایک شدید غلط اندازہ تھا. بدھ کی شام سی بی ایس نیوز سے ایک انٹرویو میں مسٹر اوباما نے قاہرہ میں امریکی سفارت خانے سے جاری ہونے والے بیان کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس صورتحال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تھا جو امریکیوں کو خطرے میں ڈال سکتی تھی. انہوں نے مسٹر رومنی کی اس پالیسی پر نکتہ چینی کی جسے انہوں نے گولی پہلے چلا اور نشانہ بعد میں قرار دیا. مسٹر اوباما نے کہا کہ صدر کی حیثیت سے انہوں نے یہ جانا ہے کہ یہ یقینی بنانا اہم ہے کہ بیانات سوچ سمجھ کر اور حقائق کے مطابق دیے جائیں. صدر اوباما نے کہا کہ امریکہ ان تمام کوششوں کی مذمت کرتا ہے جو دوسروں کے مذہبی عقائد کو بدنام کرنے کے لیے ہوں, اور انہوں نے کہا کہ اندھا دھند تشدد کا کوئی جواز نہیں. وائٹ ہاؤس نے ذرائع ابلاغ کی ان خبروں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا جن میں نامعلوم عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ لیبیا میں حملہ اچانک نہیں تھا بلکہ اس کی پہلے سے منصوبہ بندی کی گئی تھی. وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر اوباما دو روزہ انتخابی مہم کے دوران لیبیا اور مصر کی صورتحال پر نظر رکھیں گے. صدر نے بنغازی میں ہلاک ہونے والوں کے سوگ میں امریکی پرچم سرنگوں رکھنے کا حکم دیا ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور سیکرٹری جنرل بھی ان افراد میں شامل ہیں جنہوں نے لیبیا میں امریکی سفیر سمیت چار سفارتکاروں کو ہلاک کیے جانے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے. اس بارے میں مارگریٹ بشیر کی رپورٹ, انجم ہیرلڈ کل کی زبانی.
امریکی سفیر کرسٹوفر سٹیونز اور ان کے عملے کے تین ارکان کو منگل کی رات لیبیا کے مشرقی شہر بنغازی میں ایک حملے میں ہلاک کر دیا گیا ہے. یہ حملہ امریکہ میں بننے والی مختصر دورانیے کی ایک غیر پیشہ وارانہ فلم کے رد عمل میں کیا گیا ہے جس میں پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی گئی ہے. اس حملے کے خلاف جاری کیے گئے ایک مذمتی بیان میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ ان کا عالمی ادارہ کسی بھی طریقے سے کسی مذہب کو بدنام کیے جانے کو مسترد کرتا ہے. تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکی سفارت خانے پر حملہ کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی. لیبیا پر ہونے والے سلامتی کونسل کے پہلے سے طے شدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے پولیٹیکل چیف جیفری فیلٹ مین نے لیبیا کے حکام کو یاد دلایا کہ سفارتی عملے اور سفارتی عمارات کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا کہ یہ حادثہ اور اس جیسے دیگر حادثات کے رونما ہونے سے لیبیا کو درپیش ایک بڑے چیلنج کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے, یعنی سیکیورٹی کی فراہمی. فیلٹ مین کا کہنا تھا, یہ حملہ اور بنغازی میں سیکیورٹی عملے پر کیے گئے قاتلانہ حملوں کی لہر, طرابلس میں دھماکہ خیز آلات کا سلسلہ اور صوفی درگاہوں پر حملے ان سیکیورٹی چیلنجز کی اہمیت اجاگر کرتے ہیں جن کا لیبیا کے حکام کو سامنا ہے. ادھر لیبیا کے نائب سفیر ابراہیم دباشی کا کہنا ہے کہ امریکی کونسلیٹ پر یہ حملہ ایک انتہا پسند گروپ نے کیا ہے جو کہ قانون سے ماورا ہو کر کام کر رہا ہے اور اسلام کے تشخص کو نقصان پہنچا رہا ہے. انہوں نے اپنی حکومت کی جانب سے حملے کی پرزور مذمت کو دہراتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کی تفتیش ہو رہی ہے اور اس کے ذمہ دار افراد کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. انہوں نے بتایا کہ اس حملے کے دوران لیبیا کی سیکیورٹی فورسز کے متعدد ارکان بھی ہلاک ہوئے ہیں. بعد ازاں انہوں نے رپورٹروں کو بتایا کہ لیبیا کو اب بھی گوناگون چیلنجز کا سامنا ہے, خاص کر سیکیورٹی کے حوالے سے. دباشی کا کہنا تھا, ہمیں حقیقت بیان کرنی چاہیے اور وہ یہ کہ لیبیا کے تمام علاقے پر حکومت کا اختیار نہیں ہے, اور حکومت چند جرائم پیشہ اشخاص اور گروپوں کو ابھی تک قابو کرنے میں ناکام رہی ہے. لیبیا کے سفیر نے ہلاک ہونے والے امریکی سفیر کرسٹوفر سٹیونز کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ لیبیا کے عوام کے اچھے دوست تھے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آواز دوست انعامی مقابلہ, میری کہانی.
کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com.
اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے شام کے لیے خصوصی مندوب اپنے پہلے دورے پر دمشق میں ہیں, جہاں وہ مسلسل تشدد کو روکنے کے لیے امن کوششوں کو بحال کرنے کے لیے کام کریں گے. لغدار براہیمی کے ایک ترجمان نے کہا کہ مندوب جمعرات کے روز یہاں پہنچے, وہ حکومتی عہدیداروں, اپوزیشن ارکان اور سول سوسائٹی کے نمائندوں سے ملاقاتیں کریں گے. بیان میں صدر اسد سے ملاقات کے بارے میں خصوصی طور پر کچھ نہیں کہا گیا, لیکن اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اس ہفتے کے شروع میں کہا تھا کہ ابراہیمی مسٹر اسد سے جلد ہی ملاقات کریں گے. ادھر شام کے سرگرم کارکنوں نے بتایا ہے کہ شمالی شہر حلب میں شامی فوجوں کی گولہ باری سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شامی باغی مسلسل بیرونی ملکوں سے فوجی امداد مانگ رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ انہیں بیرونی امداد نہیں مل رہی ہے۔ ایک چیز جس پر باغی زور دے رہے ہیں یہ ہے کہ شام میں نو فلائی زون قائم کر دیا جائے۔ تفصیل وائس آف امریکہ کے سینئر نامہ نگار آندرے دین اسنیرا کی رپورٹ میں، بہجت چیلانی کی زبانی۔
شام میں 18 مہینوں سے باغی بشار الاسد کی سرکاری افواج سے لڑے ہیں۔ وہ بیشتر ہلکے ہتھیاروں سے مسلح ہیں۔ ان کا مقابلہ جدید اسلحے سے لیس فوج سے ہے، جس کے پاس روسی جنگی جہاز، ہیلی کاپٹرز، ٹینک، بھاری توپ خانہ اور بکتر بند گاڑیاں ہیں۔ ہتھیاروں میں اس بھاری فرق کی وجہ سے ہی باغی فوجیں شام پر نو فلائی زون قائم کرنے کا مطالبہ کرتی رہی ہیں، بظاہر سویلینز کی حفاظت کے لیے، جن پر اسد کی فوج شدید حملے کرتی رہی ہے۔ امریکی ایئر فورس کے ریٹائرڈ جنرل ڈیوڈ دیبتولہ 1990 کی دہائی کے آخر میں شمالی عراق پر نو فلائی زون پر عمل درآمد کے لیے 80 بار جنگی جہاز اڑا چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی ضروری بات تو یہ ہے کہ نو فلائی زون کی حدود کا تعین کیا جائے۔ ان کے الفاظ ہیں،
questions of why are we doing this and what is the desired outcome, those are issues.
جنرل ڈیوڈ دیپلا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ان سوالات کا جواب ملنا چاہیے کہ ہم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں اور ہم کس طرح کے نتائج چاہتے ہیں۔ لوگوں کا رجحان عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ وہ فوری طور پر کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کس طرح کریں، لیکن اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے کہ ہم ایسا کیوں کریں۔ صرف اسی صورت میں ہمیں یہ کام شروع کرنا چاہیے جب تمام فریق ان سوالات کے جواب سے مطمئن ہو جائیں۔ دیبتولہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی کارروائی کی وضاحت کرنے سے پہلے اس کے مقصد کی وضاحت کرنا چاہیے۔ شان اوکانٹ ایک فوجی ماہر ہیں جو برطانیہ کے رسالے جینز کے لیے لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 1991 سے 2003 تک عراق کے نو فلائی زونز کا مقصد بالکل واضح تھا۔
The two no-fly zones there in the northern Iraq and southern Iraq were basically designed to provide safe havens.
شان اوکانر کہتے ہیں کہ شمالی عراق اور جنوبی عراق میں دو نو فلائی زون قائم کیے گئے تھے۔ ان کا بنیادی مقصد عام آبادی کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنا تھا، کیونکہ ان علاقوں میں صدام حسین اپنی ایئر فورس استعمال نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے وسطی عراق میں، بغداد کے آس پاس کے علاقوں میں اور شمالی عراق کے ارد گرد، موصل کے آس پاس یا جنوبی عراق میں بصرے کے ارد گرد جہاز اڑانے کی اجازت تھی۔ اس طرح ان کی کارروائیاں بڑی حد تک محدود ہو گئی تھیں۔ گزشتہ سال اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے تحت لیبیا کے عام شہریوں کو لیبیا کے لیڈر معمر قذافی کی فوجوں کے حملوں سے بچانے کے لیے لیبیا پر نو فلائی زون قائم کر دیا گیا، لیکن اس قرارداد میں رکن ملکوں کو یہ اختیار بھی دیا گیا کہ وہ ہوائی جہازوں کی پروازوں پر پابندی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر سکتے ہیں۔ امریکی بحریہ کے وارڈ کیرل عراق کے نو فلائی زون کے علاوہ 1995 میں بوسنیا میں بھی ہوائی جہاز اڑا چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لیبیا کے مشن کا مقصد تبدیل ہو گیا تھا۔ ان کے الفاظ ہیں،
At first we said it is all about protecting civilians and that was the impetus behind that NATO mission.
وارڈ کیرل کہتے ہیں کہ شروع میں ہم نے کہا کہ اس کا مقصد عام آبادی کی حفاظت کرنا ہے اور نیٹو کا مشن یہی تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ پھر کیا ہوا، بالآخر حکومت کی تبدیلی ہمارا مقصد بن گیا۔ ریٹائرڈ جنرل دیبتولہ کہتے ہیں کہ لیبیا کی مہم میں جو 7 ماہ تک جاری رہی، نیٹو کے ہوائی جہاز باغیوں کی ایئر فورس بن گئے تھے۔ ان کے الفاظ ہیں،
Because by virtue of the air operations over Libya, those operations reduced.
جنرل دیبتولہ کہتے ہیں کہ لیبیا پر فضائیہ کی کارروائیوں سے لیبیا کی فوج پیدل انفینٹری بن کر رہ گئی، جس پر خستہ حال باغی حملے کر سکتے تھے اور قذافی کی وفادار فوج کو شکست دے کر اس حکومت کا تختہ الٹ سکتے تھے جو 40 برس سے حکومت کر رہی تھی۔ زمین پر ملکی فوجوں کے ساتھ مل کر جدید فضائی طاقت بہت مؤثر ہو گئی، جس کے ذریعے قذافی کا تختہ الٹ دیا گیا۔ شام کی باغی فورسز بھی بالکل یہی چاہتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ نو فلائی زون قائم کروانا چاہتی ہیں۔ دیبتولہ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اگر شام پر نو فلائی زون قائم کر دیا جاتا ہے تو مقصد واضح طور پر یہ ہوگا کہ حکومت تبدیل کر دی جائے۔ صدر براک اوباما سمیت بہت سے مغربی لیڈروں نے مسٹر اسد پر زور دیا ہے کہ وہ اقتدار چھوڑ دیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ انہوں نے یہ اشارہ بھی دیا ہے کہ خون ریزی کو روکنے کے لیے جو اقدامات زیر غور ہیں ان میں سے ایک نو فلائی زون کا قیام ہے، لیکن اب تک باغیوں کے بین الاقوامی حامیوں میں یہ خیال کچھ زیادہ مقبول نہیں ہوا ہے۔ بیچ چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اس شو کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر شنالی سین اور انجینئر مشا ڈبنسکی۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے.